سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. سبحان الله. خير القرون کا زمانہ اور مدینہ شریف کی بستی، میرے مرشد، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائے، کہہ کے صلی علی جھوم جائے. اپنا اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگے دعائیں. اور ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. ملتزم یعنی لپٹنے کی جگہ، چپکنے کی جگہ، چمٹنے کی جگہ اور چپٹنے کی جگہ. کیسا لذیذ ترجمہ ہے نا، یہ حضرت والا نے فرمایا، یہ حضرت کا. جائے لپٹ، جائے چپٹ، جائے چمٹ اور جائے چپک. یہ حضرت نے ترجمہ، اور یہی ہے بس، یہ عاشقانہ ترجمہ ہے حضرت کا. تو ملتزم جو ہے یہ وہ حصہ ہے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے بعد سے لے کر حجر اسود تک کی جو دیوار ہے اس کو ملتزم بولتے ہیں. اور اس سے لپٹنا اور چپکنا اور چپٹنا چمٹنا یہ سنت ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام سے لے کر اور پھر صحابہ اور اولیاء اللہ سب اس سے لپٹے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سینہ اور کو لگا کے ہاتھوں کو ایسے اوپر اور اپنے گالوں کو لگا. اچھا، بعض لوگ جو ہے دروازے سے چپکے ہوتے ہیں، تو کعبہ شریف تو مبارک ہے، لیکن اصل جو چپٹنے کی جگہ ہے وہ ملتزم ہے. اور ملتزم جو ہے دروازے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حاجی جائے وہاں پر تو وہ مسئلہ ہے. مولانا آگے تشریف لائیں، کیونکہ حاجی جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں تو کعبہ شریف اور بیت اللہ اور حرمین شریف کا شریفین کا کمال حاصل کریں. پورا کعبہ شریف متبرک ہے، تبرک کی چیز ہے، لیکن جو لپٹنے چپٹنے چمٹنے چپکنے کا مزہ ملتزم سے، پھر وہ بات نہ ملے گی. حضرت والا نے کیا فرمایا، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. اور حضرت نے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ 40-40 لاکھ، 50-50 لاکھ حاجی جاتے حج کو، حاجی دعا مانگتے ہیں کہ ایک دکان ہے دوسری دکان مل جائے، لاکھ کماتا ہوں 2 لاکھ مل جائے، اور مکان ایک ہے اور بڑا مکان مل جائے، شادی ہو جائے، اولاد ہو جائے، اولاد کے لیے مانگتا ہے. الغرض سب مانگتا ہے، سب مانگنا جائز ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ان 40-50 لاکھ حاجیوں میں سے کتنے حاجی ایسے ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہوں گے. موقع طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، دہر مانے زمانہ، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. یعنی اللہ آپ سے سب یہ مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگنا جائز ہے اور مانگنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مانگنے سے. لیکن ایک ہے یہ چیزیں مانگنا اور ایک ہے اللہ سے اللہ کو مانگنا. ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. تو ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. سبحان اللہ، فرماتے ہیں میرے مرشد کے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں, کیونکہ مخلوق ہے, ایک خالق پر لٹانا کیا ذوق ہے. کہ دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت, جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب, تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں. اور سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, تیرا درد محبت سنائے. یعنی سارے عالم میں ہم گھومیں, ساری دنیا میں جائیں, اور اللہ آپ کی محبت کے درد کو نشر کریں, اور آپ کی محبت کے نغموں کو گائیں, اور آپ کی محبت اور معرفت اور آپ کی بڑائی کو پیش کریں. سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب, تیرا درد محبت سنائے. اور تیرا درد محبت سنا کر کیوں سنائیں؟ تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں, یعنی آپ کا عاشق بنا دیں. تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں, اور سارے عالم کو مجنوں بنا کر, سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائے. آہ سبحان اللہ, اللہ کی محبت میں. اور اس گیت گانے میں یہ بھی شامل ہے, وہ کیا کہ اللہ کی محبت میں رونا, یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے. سبحان اللہ, اس میں بھی ایک لذت ہے. آپ آگے تشریف لائیں گے کیا صاحب؟ اچھا, اٹھ کے تو نہیں جانا آپ کو؟ اچھا, اس وجہ سے پھر انتظام آنا ہے, اس لیے دل پر صبر کر رہا ہوں میں. تھوڑا سا یوں ہو جائے نا, تاکہ ویژن کلیئر ہو جائے, سگنل پورے آ جائے. گو کہ موبائل کے سگنل تو آپ کے یہاں پورے نہیں آتے ادھر, لیکن آپ کے سگنل تو پورے آ جائے. تو حضرت فرماتے ہیں لہذا اللہ کی محبت میں رونا, اس کا بھی ایک لذت اور مزہ ہے. میرے مرشد نے سنا کہ ایک بزرگ اللہ سے تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے. بس ایک دن اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں, وہ محبت چیز ہی کچھ اور ہوتی, لہذا وہ محبت کا درد داخل فرما دیا. اب عالم یہ کہ روئے جا رہے, یہ روئے جا رہے, روئے جا رہے. تب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, یا رب جی چشمہ اس محبت کے من عزا, یا رب جی چشمہ اس محبت کے من عزا, اے رب یہ آپ کی محبت کا چشمہ کیسا ہے کہ میں نے یک قطرہ آب خوردم و دریا گرستم, ایک قطرہ اس محبت کے دریا سے پیا ہے اور ایک قطرہ پیا ہے اور دریا کے دریا آنسو بہا رہا ہوں میں. یہ اللہ کی محبت کا, ایک قطرہ پیے تو دریا کے دریا اللہ کی محبت سے بہا. تو لہٰذا اللہ کی محبت کے گیت گانے میں رونا بھی شامل ہے, اپنے گناہوں پر استغفار کر کے یا اللہ کی محبت, کبھی اللہ کی محبت میں جوش پیدا ہوا. میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, سبحان اللہ, حضرت فرماتے کہ دیکھو کبھی کبھی رونے کو دل چاہتا ہے. اب وہ سوچتا ہے یار میں مسجد میں بیٹھا ہوں, لوگ بیٹھے ہیں, کیا بولیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا, یہ مہمان ہوتی ہے. اگر تم مہمان کا اکرام کرو گے تو مہمان تمہارے پاس دوبارہ آئے گا, اور اگر تم نے مہمان کا اکرام نہیں کیا تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا. لہذا جب کیفیت رونے کو چاہے تو رو لیا کرو, بار بار رونے کی توفیق ملے گی. اور فرمایا کہ کبھی مال خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے, کبھی عبادت ذکر کا شوق ایک دم دل میں, کہتے ہیں ہوک اٹھتی ہے, ایک دم ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کروں میں یہ کام. تو فرمایا کہ جب نیک کام کا جذبہ پیدا ہو فوراً کر ڈالو. کیوں؟ یہ کیفیت ہے, یہ مہمان ہے. اگر تم نے مہمان کا اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کو دوبارہ بھیجیں گے. لہٰذا کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ رونے کو جی چاہ نہیں رہے, اب کہتے ہیں یار رونے کو دل چاہتا ہے, رونا نہیں آتا. اس پہ بھی تڑپتے ہیں, یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے, مزہ ہے ایک رونے کا بھی. اور یہ ذوق نبوت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارزقنی عینین حطالتین, کہ اللہ میں آپ سے وہ دو آنکھیں مانگتا ہوں کہ جو حطالہ یعنی موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہوں. اور میرے مرشد نے ایک بات فرمائی, جب یہ حدیث شریف پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارزقنی یعنی رزق بنا دیجئے. فرمایا کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان نفسن لن تموت حتی تستکمل رزقہا, فرماتے کسی جاندار کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے رزق کا استکمال یعنی اس کو کمپلیٹ نہ کر لے, مکمل نہ کر لے, اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی. تو جب تک اللہ آپ کی محبت میں ہمیں ایسا رونا نصیب نہ ہو جائے, ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے. کیوں؟ اب آپ فرماتے کیوں؟ تسقیان القلب, وفی روایتین تشفیان القلب، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں تشفیان القلب ہے اور ایک روایت میں تسقیان القلب ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو رونا ہے یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے. اور جو دوسری روایت میں آیا تسقیان القلب، یعنی دل کی کھیتی کو سیراب کرتی ہے. جس طرح سے آسمان روتا ہے، وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر نہ گریت چرخ کہ خندت چمن، اگر آسمان روئے گا نہیں تو چمن کھلے گا کیسے، پھول کیسے بنیں گے اور کھیتی کیسے اگے گی. آسمان روتا ہے کھیتی اگتی ہے. فرماتے ہیں گر نہ گریت طفل کہ جو شد لبن، بچہ روئے گا نہیں تو ماں کی چھاتی جو خون سے بھری ہوئی ہے وہ دودھ سے کیسے تبدیل ہوگی. فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ماں کی چھاتی بچے کے رونے سے وہ دودھ سے تبدیل اور کنورٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بندے کے رونے سے وہ جو مستحق کے عذاب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. لہذا اس لیے آپ نے تشفیان القلب بھی فرمایا، تسقیان القلب بھی فرمایا. فرمت مقصد کیا ہوا؟ گویا الفاظ الگ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت اس کی ایک ہی ہے. کیا مطلب؟ مرض دور ہو اور کھیتی جو ہے وہ لگ. لہذا پتہ چلا اس میں دو قسم کے لوگوں کا، ایک جو وہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اب گناہوں میں ڈوبے ہوئے تو ان کے دل کی بیماری اچھی ہو جائے، اور جن ایک وہ ہیں جو اس سے آگے ہیں تو لیکن ان کے اچھے اخلاق کی کھیتی ان کے دل میں اگ نہیں رہی ہے. لہذا گناہ تو چھوڑ دیے لیکن تعلق معلّہ اور اچھے اخلاق کی کھیتی ان کے دل میں اگ نہیں رہی ہے، تو ان کے لیے کام ہوگا کہ اللہ کی محبت کی کھیتی ان کے دل میں اگے گی. یہ ذوق نبوت ہے. اور معرومی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، فرماتے ہیں معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے عالم میں تو کجا بینی خون، تو کجا بینی خون برخا کہا. ماں کا ذوق دیکھیے، فرماتے ہیں اگر تم سارے عالم کے اندر خون پڑا ہوا کہیں دیکھ لینا، یعنی ذوق دیکھیے، سارے عالم میں اگر کہیں بھی خون دیکھنا، پس یقین بھی دعا کہ آ از چشم ماں، بس اس بات کا یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یہاں رویا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی آپ ذوق دیکھیے کہ اتنا ذوق ہے کہ سارے عالم کے اندر اگر تمہیں کہیں خون پڑا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا جلال الدین یہاں پر رویا ہوگا. کیوں؟ وہاں رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میں آنسو برسا رہا ہوں ان کو تم محض پانی مت سمجھنا، یہ پانی نہیں ہے. فارومی فرماتے در مناجات بی بی خون جگر، اے اللہ میری مناجات، میری آہوزاری اور میرے رونے کے اندر میرے جگر کے خون کو ملاحظہ تو فرمائیے. در مناجاتم بی بی خون جگر، اور در جگر افتادا ہستم سب شرر، اور عالم یہ کہ اللہ آپ کی محبت میں اور آپ سے خوف میں میرے جگر میں اتنے سینکڑوں شورے کہ اس نے میرے خون کو، جگر کے خون کو پانی بنا دیا، اور وہ پانی کی صورت میں نکل رہا ہے. معرومی فرماتے ہیں اس کو معمولی نہیں مت سمجھنا. لہٰذا یہ حدیث شریف سے مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. اور معرومی اس کو اس طرح فرماتے ہیں، کیا کہ فرماتے کہ کی برابر می کنت شاہ مجید، وہ بزرگی والا شاہ برابر وزن فرمائیں، کیا اشک را در وزن با خون شہید، گنہگار بندوں کے آنسو کو اللہ تعالی شہید کے خون کے برابر وزن فرمائیں گے. آخر خون کے برابر کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ وہ خون جگر ہے، ایسے معمولی خون نہیں ہے، وہ صرف آنسو نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں یہ آنسو مت سمجھو، پانی مت سمجھو، یہ آنسو ہے، آنسو ہے یعنی مولا کی طرف لے جانے والا ہے. کیا عجیب سرائے دیکھی، آنسو اس طرف لے جا رہا ہے. حضرت نے سنایا کہ معاشاہ دعائیں صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ، یہ میرے شیخ کے مرشد ہیں، میرے شیخ کے تین مشائخ ہیں، ان میں سے ایک ہی ہیں. فرمایا کہ جونپور کے اندر ایک مشاعرہ تھا، اور اس مشاعرے کے اندر مصرع طرح دیا گیا کہ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. اب اس مصرے پر شعرا نے مصرع لگایا، لیکن ایک ہوتا ہے نا پھڑکنا، پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی، وہ بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اب فرمائے کہ ایک نوجوان نے اس پر مصرع لگایا، ایسا شاندار مصرع کہ اس کو نظر لگ گئی، اور تین دن میں اس کا انتقال ہو گیا، جیسے تھلپوری نے سنایا. اب سوچے مصرع کیسا ہوگا، اب وہ مصرع سنیے. اب پہلے مصرع کیا ہے؟ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کے محبوب، میں تیری محبت میں اتنا رہوں، اے اللہ اتنا رہوں کہ اس آنسو کے سلام میں بہتا ہوا آپ تک پہنچا. اے سہلے عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. سبحان اللہ، کیا دیکھیے، بتائیے اس قابل ہے کہ نہیں اس پہ نظر لگے. اے سہلے عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے، تین دن میں وہ انتقال ہو گیا اس کا، اتنی بری ایسی نظر لگی اس کو، ظالم کا مصرع اتنا زبردست، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، اے سہل عشق تو ہی بہا دے ادھر مجھے. رامارومی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تو کجا بینی خون پر خاکا، سارے عالم میں تم جا دیکھ لینا، بس سمجھ لینا کہ جلال الدین رومی یہاں پر رویا ہوگا. کیوں؟ اور یہ خون ہے، یہ معمولی نہیں ہے، یہ جو آنسو یہ معمولی نہیں ہے، یہ جہنم کی آنکھ کو بجا دیتے ہیں. اس لیے ایک بزرگ کا یہ شعر میرے شعر سنایا کرتے ہیں، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. تو گناہگار کے آنسو کو معمولی مت سمجھنا، یہ معمولی چیز نہیں، یہ جہنم کی آنکھ کو بجا دینے والے ہیں. لہذا چاہے وہ آنسو جو سہل عشق ہو تو کیا کہنا اگر مکھی کے سل کے برابر بھی ہو، سبحان اللہ، وہ بھی معمولی نہیں ہے. وہ انکان مثل رأس الذباب، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو یا جہنم کی آگ بجا دے گی، یہ معمولی نہیں ہے آنسو، یہ اللہ کی محبت میں اتنی قیمت. ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنسو کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جو چیز امپورٹڈ ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عالم جبروت ملکوت کے اندر فرشتے تسبیح اور سبحان اللہ اور عبادت تو کرنے والے ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر رونے والے وہاں نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ گناہگار کے آنسو اور آہو نالوں کو اتنی قدر فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اب معروفی ایک بات اور فرماتے ہیں، اور یہ مثنوی کی ابتدا ہے. حضرت نے مثنوی پڑھی مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت پھلپوری نے مثنوی پڑھی تھی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے مثنوی پڑھی تھی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے مثنوی پڑھی تھی حافظ عبد الرزاق صاحب جو کہ نابینا تھے اور حافظ مثنوی تھے، وہ ان سے پڑھی تھی. اور حافظ عبد الرزاق صاحب شاگرد تھے مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو خاتم مثنوی کے نام سے مشہور ہے. یہ سند ہو گئی پوری مثنوی کی. اور اللہ کا شکر ہے ہم فقیر، ہم نے بھی حضرت سے تھوڑا بہت اس میں استفادہ کیا. حضرت درس دیا کرتے اور اس سے حضرت سے استفادہ کیا. لہذا یہ درس مثنوی حضرت کا. تو معرومی فرماتے کہ دیکھو جس طریقے سے بانسری جو ہے اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آئی ہے تو اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے. لہذا فرماتے ہیں بشنو ازنے حکایت می کنت، بشنو ازنے حکایت می کنت، بانسری کی نئے سنو، بانسری کی نئے سنو. اب یہاں پر بانسری کا بجانا بتائیے حرام ہے کہ نہیں؟ اب ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بانسری کی نئے سنو. اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عالم ربانی شریعت کا سنت پابند، شریعت و سنت کا متبع اور پابند ہو، اگر وہ ایسی کوئی بات کہے جو بظاہر دین سے متصادم ٹکراتی نظر آتی ہو تو ضرور اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا. یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یعنی اس کا کوئی مطلب ہوگا، وہ جو بات اس نے فرمائی ہوگی ضرور اس میں کوئی راز ہوگا. اس لیے لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ شریعت و سنت کا متبع ہو، وہ گناہوں سے بچنے والا ہو، تب اس کے یہ ہوگا، ظاہری مطلب نہیں. لہٰذا مولانا تو یہ فرما لیں باسی کی نہ سنو. اور مسئلہ یہ آپ مولانا جلال الدین رومی یہ بہت بڑے عالم تھے، معمولی آدمی نہیں تھے. لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا جو عام ترجمہ کیا جائے، کیونکہ بعض لوگوں نے بانسی بجانا شروع کر دی اور دلیل مولانا کا کلام پیش کیا اور یہ بالکل درست نہیں ہے، اور ماں کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. اب مولانا اس کا مطلب کو آگے سمجھا رہے ہیں، دوسرے مصرے کے فرما رہے ہیں کیا کہ وضح جدائی شکایت می کنت. اصل میں بانسی جو رہ رہی ہے وہ شکایت کر رہی ہے کس کی؟ جیسے بانسی اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آئی ہے تو وہ اس کی جدائی میں روتی ہے. تو اسی طریقے سے معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بانسی اپنے مرکز بانس سے کٹ کر آتی ہے، آئی ہے اور وہ روتی ہے اور اپنے مرکز کو یاد کرتی ہے، تم بھی عالم آخرت سے کٹ کے آئے ہو، تم بھی اپنے مرکز کو رات کر کے رویا کر. کیا دیکھیں کیا دیئے؟ اب بتائیے کہاں وہ بانسی بجانا اور کہاں مولانا کا اتنا عظیم شان معرفت کا مضمون کہ تم عالم آخرت سے کٹ کے آئے ہو، عالم آخرت کو یاد کر کے رویا کرو. پھر میں نے شیخ نے جب یہ شیر پڑھایا تو حضرت نے ایک بات فرمایا کہ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، اور عجیب بات یہ کہ بچہ روتا ہے سب ہنستے ہیں، کیونکہ جو بچہ روئے نہیں وہ زندہ نہیں بچتا، صحیح ہے نا جناب، وہ مر جاتا ہے. اگر اچھا اگر بچہ روئے نہیں تو دائی ایک کام اور کرتی ہے، اس کو پاؤں سے پکڑ کر الٹا کر کے اس کی پیٹ پر تھپا تھپ لگاتی ہے،
تاکہ رونا شروع کرے. وہ بچہ روتا ہے اور وہ سب ہنستے ہیں. آہ میرے مرشد نے فرمایا بچے کو رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے, فرمایا بندے کا رونا اس کی ایمانی حیات کی علامت ہے. فرمایا رویا کرو آپ گناہ, اور رہی بات حساب ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا. بنگلہ دیش کے ایک عالم نے مکہ شریف میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرا بہت جی چاہتا ہے رونے کو, کہ ہم اس مقام پر آئے اور رونا نہیں آتا. حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک کام کریں ملتزم چلے جائیں. کہ حضرت وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا آپ جائے تو صحیح. اگلے دن ملاقات ہوئی تو بس وہ حضرت سے لپٹ کے رونے لگے, اور حضرت عرض کیا کہ حضرت جزاک اللہ کہ آپ نے اتنی پیاری بات مجھے سکھا دی. فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضرت ہونا کیا تھا, میرا دل تو سخت تھا لیکن جب میں ملتزم پر گیا تو وہاں دیکھا ہر آدمی رو رہا ہے, بس ان کے رونے کو سن کر میرے دل میں نرمی آئی, میں نے بھی رونا شروع کر دیا. بس میرے مرشد فرماتے ہیں اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا, رونے والوں کے ساتھ رہو, رونا بھی آ جائے گا. سبحان بچوں کو دیکھیے, ایک بچہ روتا ہے تو دوسرے بچے کا ٹون بدلنا شروع ہو جاتا, تھوڑی دیر میں وہ بھی اسپیڈ مار دیتا ہے اور ٹاپ گیئر لگا کے رونا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ آہ بچے کو دیکھ کر بچہ روتا ہے. فرمایا رونے والے کے ساتھ رہو تو بندے کو دیکھ کر تمہیں رونا آ جائے گا. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسپا یقین خوشتر روت, اگر گھوڑے کو گھوڑوں میں ڈال دو گے تو اس کی چال اچھی ہو جائے گی, اگر تم گھوڑے کو ڈنڈا مارو گے ٹھکائی کرو گے وہ نہیں چلے گا, سوار کو پٹکے گا چلے گا نہیں, لیکن کیا کرو اسپا یقین خوشتر روت, تم گھوڑے کو گھوڑوں میں ڈال دو نتیجہ ہوگا وہ بھی چال سیکھ جائے گا. محاورہ سنا ہے نا آپ نے, پخ لگا رکھی ہے. یہ محاورہ سنا سنا بھائی, یعنی کیا پخ لگائی ہوئی ہے یہ سنا ہے جناب؟ اب وہ محاورہ اثر میں پتا ہے کیا ہے؟ یہاں تو پتا نہیں لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے. پاکستان میں تو خصوصاً کہ گدھا ہوتا ہے تو گدھا وہ اندر گدھا گاڑی میں بندہ ہوتا ہے اور ایک گدھا باہر بندہ ہوتا ہے, صحیح ہے نا جناب؟ تو وہ جو گدھا باہر بندہ ہوتا ہے نا وہ اصل میں وہ پخ ہے, اور وہ پخ اس لیے ہے کہ وہ جو گدھا ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے, وہ مستی کرتا ہے ڈنڈے اندر والا کھاتا ہے, چلتا وہ نہیں ہے, اس کا بھی بوجھ, اب وہ گدھا گاڑی کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے اندر والے گدھے کو, اور ڈنڈے بھی کھانے پڑتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گدھا جو پخ ہوتا ہے وہ چال سیکھ جاتا ہے, بدن اور وزن ڈھونا وہ یہ وزن اٹھانا یعنی وہ یہ سیکھ جاتا ہے, اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا یعنی کہ آپ پخ لگا رکھی ہے, کیونکہ پخ کی وجہ سے اصل کی ٹھکائی ہوتی ہے. تمہار رومی فرماتے کہ نہیں رونا آ رہا, رونے والوں کے ساتھ رہو, اسپا یقین خوشتر روت. ارے دین کے تم معاملے کے اندر تم کمزور معلوم ہوتے ہو اور تمہارے اندر دین کے معاملے میں کمزوری کم ہمتی معلوم ہوتی ہے تو کیا کام کرو؟ ارے میاں جو دین میں مضبوط ہے ان کے ساتھ رہو, تمہیں بھی اللہ کی محبت کی چال آ جائے گی. تم زمانے کی پھر چال کو نہیں دیکھو گے بلکہ سارے عالم میں یہ شعر پڑھو گے کہ چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میرے مرشد کا شعر ہے, چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. وہ اللہ کی نشانی اللہ کی رضا اور خوشی کو دیکھتا ہے کہ میری صورت ان کو کیا پسند ہے, میرا ظاہر ان کو کیا پسند ہے, میرا بولنا ان کو کیا پسند ہے, میرا سننا ان کو کیا پسند ہے. دادا حضرت والے کی دعا دیکھیے کتنی عجیب دعا مانگی, واللہ ایسی دعا میں نے نہیں سنی. دعا مانگی کہ اللہ میرے موقع نطق پر, پہلے میں ذرا حضرت کے الفاظ نقل کروں پھر ترجمہ بھی کر دوں گا, موقع نطق پر سکوت کو معاف فرما اور موقع سکوت پر نطق کو معاف فرما. کیا مطلب؟ جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا اور میں خاموش رہا اس کو معاف فرما دیجئے, اور جہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا میں بول پڑا اس پر بھی معاف فرما دیجئے. عجیب دعا دیکھیے کیا عجیب دعا ہے. سبحان اللہ, کہ پتا چلا کیونکہ بولنا یہ بھی ایک فن ہے اور خاموش رہنا یہ بھی ایک فن ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا نجات پا گیا. اس لیے فرمایا خاموش رہنے کی زیادہ عادت ڈالے. ہاں اگر بولنا ہی ہے تو پھر بولنا سیکھ لے, لیکن کیسے؟ میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو بچہ جو ہے عرب کا بچہ عربی بولتا ہے, پشتو والے کا بچہ پشتو بولے گا, گجراتی کا بچہ پوچھے گا کیم چھو, لیکن میں چھو کا مزہ لے رہا ہوں کیونکہ حضرت روانا نے ایک صاحب نے کہا حضرت مجھے دم فرما دیجئے, تو حضرت وہ تھے گجراتی, تو حضرت نے ان سے فرمایا اچھا کیم چھو, ہو گیا نا, آپ کی خیریت بھی پوچھ رہی, دم بھی کر دیا. اور حضرت نے فرمایا میں برطانیہ تشریف لے گیا نا تو وہاں پر ایک وہ گاڑی میں تشریف فرماؤ جانے کے لیے, تو ایک صاحب آئے وہ موٹے سے, اور انہوں نے آ کر شیشہ وہ کا تھے گجراتی, انہوں نے کہا, حضرت فرماتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یار ہم کو دعا دے دو. تو حضرت فرماتے مجھے اتنا مزہ آیا کہ اس کی یہ بولنے سے مولانا یار ہم کو دعا دے دو, تو حضرت فرماتے مجھے اتنا لطف آیا کہ بس کہ اس کا اتنی وہ بولنا نہیں لیکن اس کی لذت ہی کچھ اور. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرماتے, ایک دیہاتی آیا سبزی وغیرہ لے کر ٹوکرا رکھ کر, آ کر اس سے پوچھا مولوی صاحب کہاں رکھوں, اب اتنی جگہ خالی پڑی تھی, حضرت نے غصے تھے کسی کام میں مشغول, فرمایا میرے سر پہ رکھ دے, محاورہ ہے نا یہ. اب وہ دیہاتی تو دیہاتی تھا, اٹھا کر آیا سر پہ لا کر رکھ دی. اب حضرت کو دیکھیے, اللہ والوں کو دیکھیے, ہنسنے لگے, اور لوگ موجود تھے ان کو غصہ آیا, حضرت ہنسنے لگے, فرمایا میں نے ہی تو صحیح کہا تھا, میں نے ہی تو اس کو کہا تھا سر پہ رکھ دیا, اس کو کیا پتا کہ محاورہ ہے, اس نے صحیح کیا. تو میرے پیارے دوستوں, میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو تو تمہیں آ جائے گا وہ چیز سیکھنی آ جائے گی, نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بھی اللہ تعالی کی محبت کی چال سیکھ جاؤ گے, اور تمہارا حال اور قال وہ اللہ کی رضا اور خوشی کے مطابق بن جائے گا. اس لیے فرمایا رونے والا ہے رونے کا مزہ لینا ہے رونے والوں کے ساتھ رہو. پھر حضرت نے ایک بات فرمائی جب یہ شعر پڑھایا تو, اور فرمایا کہ دیکھو بانسری خود نہیں بجتی, خود نہیں روتی, بجانے والا رلانے والا چاہیے. وہ کیسے, ایک بانسری کا سرا اس کے منہ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا منہ سے باہر ہوتا ہے, پھر وہ بجانے والا بجاتا ہے اب اس میں سے سر نکلتے ہیں. فرمایا اسی طرح یاد رکھنا کہ تمہیں خود رونا نہیں آئے گا, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنے کو دے دو, لیکن وہ اللہ والا ایسا ہو کہ مرتبہ جسم کے اعتبار سے زمین پر ہو اور مرتبہ روح کے اعتبار سے عرش اعظم پر ہو. معروفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ذل او اندر زمین چو کوہ قاف, یہ اللہ والوں کے جسم کا تو یہ عالم ہے مثل پہاڑ کے زمین پر ہیں, لیکن روح او سی مرغ بس علی طواف, اور ان کی روح کا یہ عالم ہے مثل سی مرغ پرندے کے عرش اعظم کا طواف کر رہے ہیں. پر میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ مرتبہ جسم یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کے لوگ ہوں, یہ تو ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دو تو کیا ہوگا کہ یہ تمہیں بھی آخرت کا بنا دیں گے. اور فرمایا کہ دیکھو لیکن صلاحیت تو بانسری میں ہوتی ہے نا, وہ تو صرف بجاتا ہے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, بجاتا ہے پھونک مارتا ہے بجنے لگتی ہے. فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے نغمے ہماری جانوں میں رکھے ہیں, بس کوئی بجانے والا چاہیے. پھر جب اس کی صحبت میں بیٹھے گا تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے جب مشرقی ہوا چلتی ہے یعنی مشرق کی طرف جو ٹھنڈک کا زمانہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پرانی جو چوٹ ہوتی ہے اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اس طرح سے تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو, وہاں پر اللہ کی محبت کی جو تجلیات کی ہوائیں چلے گی تو پرانی وہ اللہ کی محبت کی چوٹ الستو بربکم کی جو چوٹ ہے اس میں تمہیں درد اٹھے گا, اور پھر تم مست ہو کر کیا ہو گئے کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہد آئیے, دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہد آئیے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئیے. پھر اور مست کر کے کہے گا ڈھونڈتا ہوں میں تجھ کو محبت کہاں ہے کہاں نہیں, ڈھونڈتا ہوں میں تجھ کو محبت کہاں ہے کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. اب اس کی آنکھیں بازار نکلے گا مجال نہیں کہ آنکھیں کسی غلط جگہ استعمال کر لیں, کہ ٹی وی چل رہا ہو یا بازار میں بے پردہ حسین ہو وہ سارے عالم سے محروم نہیں ہوگا, کہ ایسا نہیں ہے کہ ننگی ٹانگیں دیکھی اور پاگل بن گیا. اس کی نگاہوں میں جو اس کی اللہ تعالی کی محبت جو اس کی نگاہوں میں خون بن کر پہنچ گئی ہے وہ محبت اسے مجبور کر دے گی نگاہ جھکانے پر. اس لیے ہمارے ایک دوست نے عجیب بات سنائی, انہوں نے کہا دیکھو کعبہ شریف پر غلاف ہے پردہ پڑا ہوا ہے, اس سے پتہ چلا وہ عام عمارت نہیں خاص عمارت ہے. کہنے لگے کہ قرآن پاک کو غلاف میں رکھتے ہیں جزدان میں رکھتے ہیں, پتہ چلا یہ عام کتاب نہیں خاص کتاب ہے کہ اس پر کپڑا رکھا ہوا ہے پردہ ڈالا ہوا ہے اس کو. اور کہنے لگے دیکھو یہ ہماری نظر پر بھی اللہ نے پردہ دیا ہے, اس کا مطلب ہماری نظر عام نہیں یہ خاص ہے, اللہ کی دیدار خوشی کے لیے اٹھنی چاہیے. کہنے لگے اسی طرح سے مسلمان عورت ہے وہ برقعے میں جاتی ہے, یہ اس بات پر دلالت اور علامت کا ہے کہ یہ عام عورت نہیں ایک مسلمان عورت ہے. کیا عجیب بات ہے, لہذا اس کی آنکھوں میں جو محبت ہے وہ محبت اسے مجبور کریے نیچے ہو جا. کانوں میں جو محبت ہے وہ مجبور کرے گی خبردار غیبت مت سننا، گانا مت سننا. اس کی زبان میں جو محبت ہے اسے مجبور کرے گی کہ خبردار غیبت مت کرنا، گالی مت دینا، غصہ ہے اس کو برداشت کر لینا. یہ قلب و جان کے اندر جو سارے اس کے سارے قلب میں، پورے قلب اور جان کے اندر اب وہ جو محبت گھوم رہی ہے اس کو مجبور کرے گی، اس کی گالوں کو مجبور کرے گی کہ اللہ کی محبت کا باغ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باغ ہوگا، مجبور کرے گی وہ خود. وہ اس طرح اٹھانا بھی چاہے گا تو وہ محبت اس کہے گی نا، ارے ظالم یہ کیا کرتا ہے. اور یہ ظالم بھی محبت کا لفظ ہے نا کہ نہیں؟ کہتے یار کیا ظالم محبوب ہے، کیا کافر محبوب ہے. خصوصاً خان صاحب ہو تو خان صاحب کو جو مولوی اچھا لگتا ہے نا وہ کہتا ہے دا کافر مولا دے. کیوں جناب؟ اب میں نے کہا عجیب، کیونکہ میں کراچی میں جا رہتا ہوں، میرے جو مقتدی ہیں وہ پٹھان ہیں بہت سارے، تو میں نے کہا تم لوگ عجیب ہو، ملا کو بھی کافر بنا دیا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ تم نے مجاز مرسل پڑھی تو نہیں ہے لیکن بولتے ہو. کیا مطلب؟ کہ تشبیہ الزم تشبیہ المد بما یشبہ الزم ہے یہ، یعنی کافر سے مراد کافر نہیں بلکہ بڑا عالم ان کا مراد ہے. لیکن جیسے محبوب کو کہتے ہیں کیا کافر ادا ہے سبحان اللہ، تو یہ جو مولوی اچھا لگتا ہے اس کو کہتے ہیں دا کافر ملا دے. اور ملا نہیں تشدید کے ساتھ نہیں، ملا دے. ذرا لہجہ اور ایکسنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا پھر لذت اور مزہ ملے گا. ایسے ہی خان صاحب نے ایک مجھے فجر کی بات کہا کہ مولوی صاحب چلو ہمارے ساتھ چائے پیو. میں نے کہا میری طبیعت ہے، میں نے کہا بھائی فجر کے بعد کچھ معمولات بھی ہوتے ہیں اور پھر میں خالی پیٹ چائے نہیں پی سکتا. میں نے معذرت کر لی. دوسرے دن پھر یہ بات بولی، کچھ عرصے بعد اس طرح تین چار دفعہ بولا. میں نے کہا بےچارے اتنی محبت سے، میں نے کہا اچھا چلو میں کچھ کام کر کے میں آتا ہوں تو تم اپنے بیٹے کو ہو، میں پھر کچھ دیر میں آتا ہوں. اب جب وہاں گیا تو دیکھا چائے کیا، وہ تو پراٹھا انڈا جیم مکھن بسکٹ اور چائے سب کچھ. میں نے کہا رہے خان صاحب یہ کیا، یہ تو تم نے چائے بولا تھا کیسے، اسی کے نام تو چائے. ارے میں نے بولا ظالم اتنے دیر سے مجھے بتایا، مجھے پتا ہوتا کہ تو جو ہے بجاز مرسل بولتا ہے تو اتنی دیر اتنے زمانے سے جو میں نے نقصان اٹھایا. اب دیکھیں نا تسمیۃ الکل بسم الجز ہوا کہ نہیں ہوا، کہ وہ جو ہے وہ چائے کا نام لے کر تو پورا ناشتہ مراد تھا. اب ہمیں کیا پتا تھا یہ بھی مجاز مرسل پڑھتے ہیں. ایسی بلاغت کلام میں سبحان اللہ. تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری محبت کے نغمے ہمارے دل میں ہیں، بس کوئی شیخ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق کیوں کرے، جب ذکر سے فائدہ ہوگا تو اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ. میرے شیخ نے فرمایا کہ چوٹ تو ہتھوڑی لوہے پر لگاتی ہے، لیکن کب؟ جب اس کو آگ میں ڈال کر سرخ کرتے ہیں، نرم کرتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس لوہے کو اپنی مرضی کا بنا لیتے ہیں. فرماتے ہیں اسی طرح سے کام تو ذکر ہی سے بنے گا، لیکن جب اللہ والوں کے قلب کی گرمی سے اپنے دل میں نرمی پیدا کر لو، پھر ایک اللہ کے نام سے زمین سے لے کر آسمان تک نور معلوم ہوگا. آج ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت اور ذکر کرتے ہیں، لیکن آہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ وہ بھی اوپر بیٹھ جائیں گے نا، تھوڑا آگے آگے ہو جائیں. آج ہم ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم اور تہجد اور دوسرے نیک اعمال، لیکن دل پر اثر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ دل میں نرمی نہیں ہے، لہذا وہ اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتے. جو شانتی صحابہ کی کہ جس کی وجہ سے جو دین پھیلا، اس اخلاق کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے؟ وہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے صحبتوں سے، لہذا وہ نرمی کو پیدا کرے، اس لیے صحبت کی ضرورت ہے. پھر آہ میرے مرشد فرماتے ہیں اگر یہ تم نرمی پیدا کر لو، تقریر کا مزہ اور ہو جائے گا، عبادت کا مزہ اور ہو جائے گا، تبلیغ کا مزہ کچھ اور ہو جائے گا، پڑھنے پڑھانے کا مزہ کچھ اور ہوگا، حج اور کعبۃ اللہ کا مزہ کچھ اور معلوم ہوگا. فرمایا وہ دل کو نرمی پیدا کر لو کسی اللہ والے کی صحبت سے، پھر دیکھو کیا مزہ ملتا ہے. میرے پیارے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا بات چلی تھی مدینہ شریف سے. سبحان اللہ کہ مدینہ شریف کی گلیاں ہیں اور خیر القرون کا زمانہ ہے. ایک گھڑ سوار گھوڑے پر سوار مدینہ شریف کی گلیوں میں داخل ہوتا ہے، اس کو یہ خوشی ہے کہ میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، کیونکہ وہ دین کی خدمت کر کے 30 برس کے بعد آ رہا ہے. چلتے چلتے وہ گلیوں میں گھومتا ہوا اپنے گھر کا پہنچا، گھر دیکھا، خوشی کے مارے اتنا بےتاب ہو کہ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا ویسے ہی داخل ہو گیا. مسئلہ ہے اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہ جانا چاہیے، یہ مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کیا میرے گھر میں تو صرف والدہ رہتی ہیں، فرمایا کہ پھر بھی اجازت لو. استیزان کا مسئلہ ہے اہم. دوبارہ کیا سہبار آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنی والدہ کو نازیبہ حالت میں دیکھو, کیونکہ وہ سمجھے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, انسان بے تکلف ہو جاتا ہے کبھی کوئی کام, اور مان لو بوڑھی ہے تو سچا کوئی نہیں ہے تو چلو ایسا کر لو. اس لیے فرمایا یہاں تک کہ اس لیے اپنے گھر میں بھی جہاں بیوی بھی ہو تب بھی ایسے داخل نہ ہو, سلام زور سے گھنٹی بجا کر, یہ اسی لیے ہے. لیکن گھنٹی بجا کر مسئلہ یہ ہے کہ گھنٹی بجا کر دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ سارا اندر جھانک لیا, بلکہ ایک طرف کو کھڑا ہو. اور ایک مسئلہ اور بھی ہے, دیکھیے مسئلے کی بات ہے چھپا نہیں سکتے, وہ یہ کہ جب اگر کوئی آدمی بغیر وقت لیے کسی سے ملنے کو جائے تو وہ جو صاحب مکان اور میزبان ہے اگر وہ ملاقات سے انکار کر دے تو یہ شریعت اس کا حق ہے یہ کہ وہ انکار کر سکتا ہے کہ صاحب اس وقت نہیں آپ فلاں وقت آئیے گا. اس میں یہ نہیں اب ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں جو اتنی دور سے چل کے آئے ہیں, اس کو جانا پڑے گا واپس, یہ مسئلہ ہے. ہاں اس میں ایک ہے کہ کوئی ایسا وقت آ گیا, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ایک عجیب واقعہ یاد آیا, سبحان اللہ, حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت نے سنایا. فرمایا ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ بستر پر اشراق کے وقت جو ہے وہ آرام کے وقت جو معمول کا وقت تھا تشریف فرما ہوا ہے بستر پر کہ آرام کریں گے, اب کروٹیں بدل رہے نیند ہی نہیں آ رہی, حیران کہ اللہ یہ کیا معاملہ, روزانہ لیٹتے ہی نیند آ جاتی, اب کروٹیں بدل رہے نیند نہیں آ رہی, اٹھ کر بیٹھے, کہتے چلو کچھ چہل قدمی شروع کر دی, چہل قدمی کرتے باہر کے دروازے پر آئے, دروازہ کھولا تو دیکھا دور ایک آدمی کھڑا دروازے کو تاک رہا ہے. ارے پوچھا رہے ظالم کیسے تو کھڑا ہے کیا کر رہا ہے, کہا حضرت میں ہزاروں میل بہت دور سے آیا ہوں سفر کر کے, آتے آتے تاخیر ہو گئی, میں آپ کی سب زیارت اور ملاقات کو آیا تھا, اب وقت ایسا تھا کہ میں کیسے آپ کی زیارت کروں کہ دروازہ کھٹکھٹانا مجھ کو مناسب نہیں لگا کہ ادب کے خلاف ہے, لیکن حضرت میں بہت دور سے آیا تھا, میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میں آپ کی محبت میں آپ کے ولی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. بس فرمایا ظالم تیری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں گر ہے آپ صادق, مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. تڑپ لے کر جائے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات کی بارش بھی ہوگی, وہ چیز نعمت بھی ملے گی, لیکن طلب اور اخلاص ہو. تو بہرحال مسئلہ یہی کہ اگر وہ منع کر دے لیکن میزبان کو دیکھے کہ اگر کوئی ایسا خاص مہمان باز مرتبہ ہوتا ہے یا کوئی بہت دور سے آئے ضرورت مند ہے. اس لیے میرا معمول ہے, میرے مزاج ہے کہ میں رات کو اپنا فون بند نہیں کرتا, کبھی عشاء کے بعد فجر تک کبھی نہیں بند کرتا. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو فون کرے گا ضرورت مند ہوگا. ہاں دن میں تو انسان اس سے پوچھ پاچھ کے پہنچ بھی سکتا ہے, لیکن رات میں تو ایسا مسئلہ نہیں, اس لیے میں رات میں گھنٹی بھی نہیں بند کرتا. ہاں کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو فون کرے گا وہ ضرورت مند ہوگا. اور واقعی ایسا کئی دفعہ ہوا کہ کس نے ضرورت سے فون کیا اور ایسی ضرورت ہے کہ اس کا فون کرنا ضروری تھا, اس لیے رات کی گھنٹی کبھی نہیں بند کرتا میں. اور اس میں نیت یہی ہوتی ہے کہ کوئی ہوگی بھائی کام کا ہے تو کچھ نہیں, چلو کوئی کسی کی خدمت کے اگر کام آ جائے. تو بہرحال اب وہ مدینہ شریف کو دیکھ کر, اپنے گھر کو دیکھ کر, اپنے گھر پہچانا معلوم, اس نے کہا خوشی کے مارے ویسے ہی بغیر اجازت گھر میں داخل ہو گئے. اب رات کا وقت, عشاء کی نماز کے قریب کا وقت, صاحب مکان اس نے جو دیکھا ایک آدمی گھسا چلا رہا ہے, اوئے خدا کی دشمن یہ کہا تو کس گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا گھر ہے. اچھا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, اب وہ دونوں گتھم گتھا, وہ جوان اور وہ بوڑھا, 60 برس کی عمر تقریباً اور وہ جوان تقریباً 30 برس کا, شور مچ گیا, پڑوسی بھی جمع ہو گئے. وہ کہا دیکھو اس کو, یہ کہہ رہا میرا مکان ہے. بھائی تیرا کیسے مکان ہوا؟ اس شور کے اندر اس جوان نوجوان کی جو والدہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی, سو رہی تھی آنکھ کھلی, اس نے جھانک کر دیکھا کہ دو آدمی گتھم گتھا ہے. اس نے آواز لگائی ٹھہرو چھوڑ دو. کہا ارے, اس صاحب مکان سے کہا ارے بیٹا جس سے تو گتھم گتھا ہے یہ تیرا باپ ہے. اور اس سے کہا کہ آپ جس سے جس کی گردن دبانے کو تیار ہے وہ تو آپ کا بیٹا ہے. اچھا پتا چلا وہ اس کا وہ باپ تھا جو 30 برس سے جو ہے غائب تھا, کیونکہ اس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا.
اور اس حالت میں وہ نکل گئے تھے اور 30 برس بعد واپس لوٹے اور اپنی بیوی کے پاس 30,000 امانت 30,000 دینار امانت رکھ کے گئے تھے. اب آئے, ملاقات ہوئی, بیوی سے ملاقات ہوئی, خوشی تھی کہ میں اپنے گھر آیا, بیوی بھی خوش, شوہر آ گیا, کیونکہ وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی, کسی نے کہا کہ وہ لاپتا, بہرحال مختلف باتیں, وہ مایوس تھی. اب وہ آئے تو اس کی بھی خوشی, لیکن اب ایک خوف بھی ہوا, حساب مانگے گا 30,000 دینار, لاؤ حساب. اور وہی ہوا, لاؤ میرے 30,000. اس لیے میرے مرشد, مسئلہ یہی ہے کہ شوہر جو خرچے کا پیسہ بیوی کو دے اس کا حساب مانگ سکتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ پیسہ بیوی کو دو بطور پاکٹ منی کے, وہ اس کے خرچے کے لیے ہو, ذاتی اس کے لیے ہو, اس کا حساب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی اس کا بھتیجا بھانجا آ جائے گا, بھتیجی بھانجی, کوئی بھائی وغیرہ کچھ ہوا تو اپنی جیب سے وہ پیسہ خرچ کر دے گی. اس لیے کچھ ایسا دو, اپنی بیوی کی پاکٹ منی اپنی حیثیت کے موافق مقرر کر دو. اب حساب مانگا تو اس نے کہا, اچھا اب ابھی آپ آئے ہوئے تھکے, صبح حساب لے لیجیے. اب صبح فجر کی نماز کو مسجد میں گئے, نماز کا معمولات وغیرہ کر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مدینہ شریف کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلقہ لگا رہا ہے, ایک شیخ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے بلند کر رہے ہیں, اور ان کے جو شاگرد اور حلقے کے لوگ کاغذ قلم لے کر اور ایک ایک بات کی شیخ کی زبان سے جو نکل رہی ہے اس کو محفوظ کرنے لکھ رہے ہیں. انہوں نے جھانکنے کی کوشش کی کہ مسجد نبی میں ایسا حلقہ دیکھا نہیں تھا, جھانکنے کی کوشش کی کہ کون ہے یہاں پر جو جس سے ایسا حلقہ لگایا ہے, لیکن رش میں پتہ نہیں چلا. تھوڑا سا آگے ہو جاؤ بیٹا, تھوڑا سا آگے ہو جاؤ تاکہ وہ بھی آرام سے بیٹھے. اب جھانکنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں چلا. اب پھر حلقہ جب ختم ہوا, درس ختم ہوا تو ماشاءاللہ ایسی مقبولیت اور محبت کہ شیخ جو ہے وہ تمام لوگوں کے درمیان میں اور آگے کو چل پڑے. اب یہ ہکا بکا دیکھ رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے. ایک شخص کو پکڑا, بھائی صاحب یہ آدمی کون ہے, یہ شیخ کون ہے کہ جن کی اتنی مقبولیت اور ایسا عالم. اس نے دیکھا, تم نہیں جانتے؟ ہاں بھائی میں اصل میں مسافر ہوں, ابھی کل ہی رات کو آیا ہوں, کل ہی پہنچا ہوں, اس لیے میں جانتا نہیں. کہا اچھا, وہی تو کہوں کہ امام ربیعت الرائے کو جانتا کون نہیں ہے. اپنے وقت کے فقیہ تھے, محدث تھے, بہت بڑے عالم. نام ان کا ربیعہ تھا, اور رائے اس لیے ان کے ساتھ لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو فہم اور بصیرت عطا فرمائی تھی کہ قرآن پاک اور حدیث پاک سے جو مسائل کا استدلال اور استنباط فرماتے تھے, ایسی بصیرت اور فہم دی تھی. بس یہ سننا تھا کہ وہ شخص کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, اس نے اپنے آنسو چھپائے اور چل پڑا. اب جب گھر پہ پہنچے تو جو بیوی نے چہرہ دیکھا کہ اب کیفیت ہی کچھ بدلی گئی, تو اس نے کہا کہ ہاں چوٹ لگی. اب انہوں نے سوال کیا کہ لاؤ میرے 30,000 دینار. تب بیوی نے کہا کہ جو بیٹا بچہ پیٹ میں تھا پیدا ہوا, میں نے اس کا نام ربیعہ رکھا, اور اس کے بعد وہ جو 30,000 دینار تھے اس بیٹے کی تعلیم پر میں نے خرچ کیا. کوئی صحابی اور تابعین, بڑے بڑے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے استاد, اور حضرت سعید بن مسیب جیسے رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے ان کے استاد, اور بھی اکابرین, میں نے اپنے بیٹے کو اس کی یہ سارا پیسہ صرف اس کی تعلیم پر خرچ کیا, اور آج یہ جو مقام ملا اسی وجہ سے ملا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کو وہ 30,000 دینار عزیز ہے یا اپنے بیٹے کی یہ مقبولیت اور محبوبیت. سبحان اللہ. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو, اب وہ باپ فروخ ان کا نام تھا, 30 برس کے بعد آئے, لیکن بیٹے کا مقام دیکھا تو کہا کہ نہیں بس میرے 30,000 دینار کام میں آ گئے. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کبھی تم کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اپنی حرام تمنا کا خون کرنا پڑے اور اپنی خواہش کو خاک میں ملانا پڑے تو خوش ہو کر یہ شعر پڑھو کہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. ارے ظالم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا نام لینے کی توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کی توفیق دی, اللہ اللہ کرنے کی, کسی عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق دی. منت منے
کہ خدمت سلطان ہمی کو نہیں, یہ من تو احسان مت جنا جتا کہ میں نے سلطان اور بادشاہ کی خدمت کی, منت شناس اسو کہ بخدمت گزاشت. ارے تو سلطان کا احسان مند رہے. سلطان کا احسان مند رہے کہ جس نے تجھ کو اپنی خدمت پر لگا لیا. لہذا فرمایا بس یہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ دین کی کوئی بات کہنے کی, تبلیغ میں وقت لگایا, بزرگوں کی صحبت میں گئے, مال خرچنے کی توفیق ملی, حج و عمرے کی توفیق ملی, تہجد رونے کسی کام کی, تو احسان مت جلاؤ کہ میں نے بڑا کام کیا. فرمایا اگر تم کو کبھی یہ خیال آئے کہ میں بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں بڑا مال خرچ کرتا ہوں, میرے علم اور میری محنتوں سے یہ کام رہا, یاد رکھنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون نبوت کو یاد کر لینا جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور دین کی خاطر سے طائف کے بازاروں میں اور احد کے دامن میں بہائے. اس خون نبوت کو یاد رکھ لینا, اس قطرہ خون نبوت کو یاد رکھنا. یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دین اتنا پیارا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ما نفذت کلمات اللہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, جب سارے زمین کے درخت اگر وہ قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس اللہ کی محبت عظمت اور معرفت کو لکھا جائے, تو ما نفذت کلمات اللہ, اللہ کی عظمت اور محبت اور معرفت کا حق ادا ہو نہیں سکتا. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی تاریخ خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائی ہے. لہذا فرمایا اگر کوئی عالم ساری زندگی علم میں خرچ کر دے, دین کی خدمت میں خرچ کر دے, کوئی سارا عالم اپنا مال خرچ کر دے, شہید اپنا خون شہادت بھی لٹا دے, لیکن اس خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قطرے کی عظمت کا حق ادا ہو نہیں سکتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تاریخ, عظمت کی تاریخ خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائی. لہذا تم اپنی محنت پر کیا ناز کرتے ہو, کیا اپنے کو کہتے ہو کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے ان حضرات کا کیا عالم تھا, کس طریقے سے اپنے آپ کو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے. سبحان اللہ. کیونکہ شیطان کبھی کبھی یہ ڈالتا ہے, واہ صاحب واہ, کیا کہنا, کیا بیان ہے, کیا تمہارا, تم کتنے آدمی ہو, کیسے عالم ہو, کیسے تم نے اتنا زمانہ بزرگوں کی صحبت میں اختیار کیا, تم اتنے زمانے سے تبلیغ کا کام کرو, تم نے اتنے حج و عمرے کیے, تم نے اتنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا. شیطان یہ مستی ڈالتا ہے. فرمایا فوراً اس پر ڈی ڈی ٹی چھڑکو اور اپنی عبادتوں سے, اپنے علم سے, اپنی محنت سے اپنی قیمت مت لگانا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, یہ اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. خبردار اپنی قیمت میں نہ لگانا. فرمایا اب ہم غلام کی قیمت غلام نہیں لگاتا, نہ غلام اپنی قیمت لگاتا ہے نہ غلام کی قیمت غلام لگاتا ہے. فرمایا 100,000 غلام کسی غلام کی تعریف کریں, واہ غلام واہ غلام واہ غلام, وہ مالک تھوڑی بن جائے گا, غلام ہی رہے گا. ہاں مالک کہہ دے کہ میں تم سے خوش ہوں, سبحان اللہ, اس غلام کی قیمت ہے. ساری دنیا ہماری تعریف کرے کہ واہ صاحب واہ, کیا بیان, کیا یہ محنت, کیا وہ محنت, لیکن اللہ اگر ہم سے خوش نہیں ہے تو پھر ہماری کیا قیمت ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے. سبحان اللہ, ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, وہاں پتہ چلے گا سب. اور اب وہاں کیا چیز کام آئے گی, اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہر عمل پر حریص رہو, کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو, کسی سنت کو معمولی مت سمجھو, ہر سنت کے حریص اور لالچی بنو, ہر نیکی کے حریص اور لالچی پرو بنو, اور کسی گناہ کو معمولی مت سمجھنا, ہر گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاؤ. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا مکروہات سے بھی بچو, ناپسندیدہ کتنی بڑی بات ہے, اس سے بھی بچو. کیا پتا چلے کیا چیز کیا بہانہ بن جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن پیش ہو رہا ہے, کیا عالم ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا. اب عالم یہ ہے کہ یا اللہ میرا کیا حال ہوگا, اس کی بھی بخشش ہو رہی ہے. اب پوچھا جا رہا ہے, پوچھا اللہ یہ اللہ میں یہ کس بات پر مجھ پر یہ عنایت و مہربانی ہو رہی. کہا کہ ایک دن تو سو رہا تھا, تیری آنکھ کھلی, تو نے منہ سے کہا اللہ, اس اللہ کے کہنے کو تو بھول گیا, کروٹ بدل کر سو گیا, بس تیرا وہ اللہ کے نام نے قبول فرما لیا. کیا ہم کس چیز پر دیکھو کیا ہے. اس لیے بھی یہ بھی فرمایا کسی کو حقیر بھی مت سمجھنا, کیا پتا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قبول ہو جائے اور ہمارا کس عمل کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. اس لیے گھبرائے کسی کو حقیر مت سمجھنا. کیا پتا اللہ کیا کیا ہوا, وہ تو معاملہ کچھ اور ہے وہاں تو. سبحان اللہ. تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے وہ باپ آیا اور بیٹا دونوں گتھم گتھا, کیوں؟ پہچان نہیں تھی. فرمایا وہی بیٹا, اب باپ ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے, باپ سے کہا یہ تیرا بیٹا ہے, اب دونوں لپٹ کر رونے لگے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. تو پتا چلا محبت تھی لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ محبت ابھری نہ تھی, پیدا نہ ہوئی تھی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں معرفت ضروری ہے کیونکہ معرفت سے محبت پیدا ہوتی ہے, لیکن معرفت کے لیے معرف چاہیے, اور معرف کے لیے شرط ہے وہ عارف بھی ہو. کیونکہ معرف عارف نہیں ہے وہ کیا معرفت کے؟ معرف مانے پہچان کرانے والا, تو پہچان کرانے والے کے لیے ضروری ہے اس کو بھی تو پہچانو. اب اندھا اندھے کی لاٹھی پکڑے گا, دونوں کس میں گریں گے؟ کھڈے میں, اور کیا کہتے ہیں گڈھے میں. اندھا اندھے کی پکڑے گا لاٹھی تو یہی عالم ہوگا. لہذا اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ, فرمایا کہ کیا معرف عارف بھی ہونا چاہیے. اگر عارف نہیں ہوگا یعنی خود پہچان نہ رکھتا, پہچان کیا کرے گا؟ ماں پہچانتی تھی وہ بیٹا ہے وہ باپ ہے, اس نے دونوں کو پہچان کرا دی. سبحان اللہ. وہی پہچان کراتے ہی محبت جوش مارنے لگی. اب لپٹ, جو پہلے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اب جو ہے وہ لپٹ کر رو رہے ہیں محبت کی وجہ سے. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالی کی معرفت کے لیے معرف چاہیے. حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا, ایک عجیب مثال سے اس کو سمجھایا. فرمایا کہ دیکھو دریا میں ایک مچھلی ہے, اس کا نام ہے مسٹر روہو. تو مسٹر روہو, وہ مسٹر روہو جو ہے نائف روڈ پر گھوم رہی تھی کہ مجھے بھی کوئی نظر آ جائے تو میں اس کو دیکھوں. کیونکہ بعض لوگ چہل قدمی کے لیے حسیناؤں کے ماحول میں جاتے ہیں تاکہ میرا کھانا ہضم ہو جائے, جسٹ فار انجوائمنٹ اونلی, جسٹ فار انجوائمنٹ. ایسے دل لگی ہے لیکن یہی دل لگی روگ بن جاتی ہے. تو بعض لوگ کیا دل لگی کے لیے ایس ایم ایس کرتے ہیں, اس کا نام رکھا ہے چھیڑ چھاڑ. دل لگی جسٹ فار انجوائمنٹ, یہی روگ بن جاتی ہے. خون کے آنسو رونا پڑا لوگوں کو. یہاں تک کیا کہ اچھے اچھے دینداروں کو بھی چاہیے شرعی پردے کا اہتمام کریں, یعنی بھابھی سے پردہ ہے. پھر دل لگی کے لیے کہہ دیا آپ تو بہت اسمارٹ لگ رہی ہیں, پھر دل لگی ہے سالی کو چھیڑ دیا کہ روزے رکھ کر بھی تم پانچ بچے ہو گئے پھر بھی ویسی کی ویسی ہینڈسم ہو, ان اسمارٹ ہو. اور بہنوں صاحب سالی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے جاتے اور کھڈے والے رستے سے, وہ بھی پوچھتے ہیں پائی جان یہاں سے کیوں لے جا رہے ہیں اور اتنی بریک ہی کیوں لگا رہے ہیں آپ, کہ ہائیڈرولک بریک لگی ہے کیا کریں بھائی جان ہے. اور دیکھیں تو بھائی جان کے افسوس افسوس بھائی جانوں پر ہوتا ہے جو اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی اور پردے کا اہتمام نہیں. اور شادی ہوتی ہے تو سالی جو ہے نا بہنوں کی انگلی پکڑ لیتی ہے اور چھوٹی والی انگلی مائی جان مائی جان مائی جان پیسے دے پیسے. بھائی جان بھی اتنے پکے ہوتے ہیں چھڑواتے نہیں ہیں انگلی, پردے کا اہتمام کریں. یہ ہم دینداروں کے لیے ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ہمارا طبقہ جو دیندار کہلاتا ہے جو دین کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہے یا اللہ والے علماء سے منسلک ہے, سب دیندار کہلاتے ہیں. اگر ہم نے شریعت و سنت کو ترجیح نہ دی بلکہ اپنی برادری خاندان یا اپنے نفس کو ترجیح دی تو اس کا مطلب ہم دیندار نہیں ہیں. بھیس ہے دینداروں کا لیکن دیندار نہیں ہیں, دنیا دار ہیں ہم لوگ. پھر کہ ہم سنت کو پر, کیونکہ اگر ہماری تقریب شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور ہمارا حلیہ اللہ والوں جیسا ہے ان کی نقل کرتے ہیں یا ہماری فوتگی ہمارے معاملات, تو اس کا مطلب ہم دنیا دار نہیں ہیں. ہم دنیا دار ہیں دیندار نہیں ہیں. بھیس تو ہم نے دینداروں جیسا رکھا ہے لیکن اندر سے ہم دنیا دار ہیں. یہ ضرورت ہے کہ اس کی بھی ہم فکر اور کوشش کریں کہ اس تکلیف کو برداشت کر لیں. اعتراض ہے اور اس کوئی بات ہے برداشت کر لیں لیکن اللہ کی محبت کے اور اللہ کی عظمت کے جھنڈے کو اپنی جانوں کے ساتھ بلند رکھیں, اس کی ضرورت ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں وہ مسٹر روہو وہ نکلی بازار میں تو اس نے دیکھا کہ مچھلی نظر آئی. وہ مچھلی جانے لگی وہی مولانا روہو پہنچ گئے, امام صاحب پہنچ گئے. تو بھائی کہاں جاتا ہے؟ کہا وہ دیکھی کیا حسین منظر ہے, ہاؤ اسمارٹ چیز, کیا زبردست مطلب. وہاں انہوں نے کہا ارے ظالم یہ جو جس حسین منظر کو دیکھ رہا ہے یہ تو ایک کانٹا ہے, اگر تو نے اس کو دیکھا تو یاد رکھنے کہیں تو ایک کانٹے میں تجھے پکڑی جائے گی, پھر کانٹے سے تجھے نکال کر اوپر جو ہے شکاری بیٹھا ہوا ہے, تجھے لے جائے گا, تجھے ذبح کرے گا, تجھے بھونے گا, 200 آدمی تجھے کھائیں گے اپنے 400 ہاتھوں سے اور 2000 انگلیوں سے اور 6400 دانتوں سے, پھر اتکا بوٹی کھائیں گے. ارے مولانا صاحب یہ تو ایک آپ لوگ ہیں نا, یہ آپ لوگوں نے ہمارا جینا مشکل کیا ہے. ٹی وی نہ دیکھو بھائی, کیوں نہ دیکھو, آخر کیا انفارمیشن نہ لے, کیا داڑھی دین میں ضروری ہے کیا؟ نہیں رکھ رہے, ہماری مرضی, نہیں رکھے نہ رکھے. بھائی ہم نماز تو پڑھ ہی لیتے نا, آپ کیا زور دیتے کہ جماعت سے نماز پڑھو. بھائی میری مرضی میں جتنا نفع کماؤں, اور میں کسی عورت کو بری نظر سے تو نہیں دیکھتا ہوں, سب میری ماں بہن ہیں. یہ ایک لاکھ مولانا صاحب آپ لوگوں نے جو نا, یہ مولوی نہ ہوتا نا بڑا سکون تھا دنیا میں, یہ آپ نے سارے مزے ہمارے کرکرے کیے ہوئے. مولوی نہ ہو منع نہ کرے, کھاؤ جوتے, چھیڑو حسینہ کو, کھاؤ بڑے بازار میں جوتے, اخباروں میں تصویریں بھی چھپیں گی. بھی یہ مولوی کا کیا قصور ہے, خود ہی جوتے کھاتے. تو اب میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, اب اس مسٹر روہو کو نے کہا مولانا روہو سے, یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہاں ہے کانٹا, کہاں ہے 200 آدمی, کہاں ہے جو ہے وہ بھوننے والا اور ذبح کرنے والا, اور کدھر ہے وہ 400 ہاتھ, 2000 انگلیاں اور 6400 دانت, کہاں ہے سب, یہ سب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے دیکھو میری بات مان لو, حقیقت ایسی تمہیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن دیکھو پیچھے سب بات نظر آ رہی. میرے مرشد نے یہ بات فرما کر فرمایا سبحان اللہ کیسی مثال, فرمایا یہی شان انبیاء علیہ السلام کی کہ وہ اس عالم کی خبر دیتے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. جس طرح سے مسٹر روہو کی آنکھوں سے یہ سارا جو ایک ہوتا ہے پیشے منظر, ایک ہوتا ہے پسے منظر, یعنی بیک گراؤنڈ ہے, یہ سب بیک گراؤنڈ کی وہ چیزیں تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھی. اس لیے دیکھیں جو موبائل کمپنی یا کمپیوٹر کے جو ہوتے ہیں نا, اس میں ایک ہڈن کاسٹ بھی ہوتی ہے, وہ چھپی ہوئی کاسٹ ہوتی ہے. ایک دم بلایا اتنا, ارے صاحب یہ کیسے, کہا صاحب یہ دیکھیے یہ سب لکھا تھا. لہٰذا وہ اس طرح کی جو پروموشنز نکالتے نا تو اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں, وہ کیا چھوٹے سے باریک فونٹ کے اندر اس کو لکھتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا, تاکہ وہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے. اور بعد میں جب اتنا بڑا بل آتا ہے تو وہ بل بلا کے بولتا ہے بھائی یہ کہاں سے, کہا یہ جی لکھا ہوا تھا. اور وہ کہتا جو ہماری نظروں میں تو آئے نہیں, کہا یہی تو سمجھانا تھا بھائی, یہی تو مولانا مسٹر صاحب ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم عیش ہے عیاشی ہے, فلمیں دیکھیں گے انٹرنیٹ پر جا کے جس حسینی کے ساتھ, I want to meet somebody who is, she is so smart, handsome and good looking, اور I want to meet some, اور پھر چیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, کیا مزے انجوائمنٹ ہے. تو میرے پیارے دوستوں یاد رکھنے کی بات ہے, جس کا نام انجوائمنٹ, جس کا نام مزے, جس کا نام عیش رکھا, یاد رکھیے گا عیش کا حاصل یہ ہے کہ دل کو سکون ملے, چین ملے, اطمینان ملے. یہ کیا بات ہے کہ فیسٹیول میں جا رہے ہیں, پام جا رہے ہیں, یا دوسری عیاشیوں میں جا رہے ہیں, مالز کے چکر لگا رہے ہیں, حسینوں سے چیٹنگ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ پر ان سے باتیں, موبائل فون پر باتیں, ان کے ساتھ ڈیٹنگ پر سب وے برگر آؤٹ لیٹ میں جایا جا رہا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے ہمارے پاس. بھائی جب تم اتنی حسین, ایئر کنڈیشن, اتنا مال, اتنے درائم ہے تو سکون کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا ایک ہے عیش, ایک ہے حاصل عیش. جس کا نام عیش رکھا, واللہ یہ بدمستی ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شراب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بدمستوں کو پلاتے ہیں. اور عیش کا حاصل کیا ہے؟ عیش کا حاصل یہ ہے کہ دل کو سکون اطمینان ملے, اور وہ عیش اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری میں رکھا ہے, اس میں رکھا ہے. لہٰذا آپ خود بتائیے جب انسان نماز پڑھتا ہے کتنی طبیعت میں ایک ٹھنڈک ہے, اطمینان کا ہوتا ہے, کیوں صاحب کیسا عالم, یہ عیش کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیں روزہ رکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو, عرب کی گرمی کیسا عالم ہوتا ہے. لیکن ذرا کسی روزے دار کو بولو کہ کل تم روزہ نہ رکھنا کیونکہ آج تمہیں بہت تکلیف ہوئی تھی, وہ کہتا ہے تکلیف تو ہوئی تھی لیکن جو دل میں لذت تھی وہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں.
تو میرے پیارے دوستو، گناہ کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہے، داڑھی رکھنے میں اعتراضات تو ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر بولنے میں لوگ بولیں گے اس سے تو اچھا تھا چڈی پہن لیتے، لیکن میرے پیارے دوستو اس میں جو لذت ہے وہ مزہ ہے، یہ فقیر کیسے سمجھائے اس کو؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی شان وہ بتاتے ہیں، لہٰذا یہی کام ان کے نائبین کا، علماء ربانیین، اولیاء اللہ اور ان کے غلاموں کا کام ہوتا ہے کہ دیکھو ظاہری چمک دمک کو مت دیکھو، پسے پیش منظر کو مت دیکھو، بلکہ پس منظر بیک گراؤنڈ کو دیکھو کہ میاں جس کو تم دیکھ رہے ہو وہ تمہیں ملے گی نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ پاگل بنو گے، مان لو وطن سے دور ہے، بیوی نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ پاگل بنے گا نہیں بنے گا، کروٹیں بدلتا رہے گا، ہائے ہائے کرے گا، کاش کاش کرے گا، اور دل ہو جائے گا پاش پاش. تو یہ شان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معرفت کے لیے معرف چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب وہ آیت کر کے ترجمہ، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا فرمایا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیعبدون کی تعریف لیعرفون سے تفسیر کی ہے. کیوں فرماتے کیا کیا؟ یعنی اپنی معرفت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مقصد معرفت تھا تو عبادت کیوں فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت وہی مقبول ہے جو عبادت کے رستے سے، کیونکہ ایسے تو معرفت کا دعوت کرنے والے بہت ملیں گے، نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت نہ داڑھی نہ دین کا کوئی واہ، اور اپنی طرف جی ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو پہنچنا تو ہے، کس نے کہا نہیں پہنچے ہوئے؟ شیطان تک پہنچے ہوئے، رحمان تک پہنچنے کے لیے شرط عبادت ہے. جس سیدھی سے انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، ہمارے پیارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف لے گئے، ہمارے اسلاف اسی سیڑھی سے جانا ہوگا. رہی بات کہ یہ صاحب یہ پرانی باتیں ہیں، رجت پسند، اولڈ فیشن. تو میرے شیخ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری باتیں پرانی ہیں تو تم یہ زمین بھی پرانی، آسمان بھی پرانا چھوڑ دو. دبئی اتنا پرانا ہو گیا، 20-30 سال سے، اب چھوڑو نا دبئی کو، کب تک اس سے چپٹے رہیں گے؟ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. اگر پرانا ہو گیا اس سے کتنی چیزیں، کھانے کے طریقے وہی پرانے، اوپر سے امپورٹ کیا نیچے سے ایکسپورٹ کیا. اب چینج کر لیں، امپورٹ وہاں سے ایکسپورٹ وہاں سے، باقی سب بچے پیدا کرنے کے طریقے بھی پرانے، اس کو کوئی بدلنے کو تیار نہیں. صرف ایک دین ہی تختہ ہے مشق بنائے کیا کہ اس کو جیسے چاہیں گے ہم کاٹ کیٹ کر، بس ہماری پسند کا ہو. مجھے یہ پسند ہے دادا، ہم لوگ بہت ہوشیار ہیں، مولوی سے وہی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جس میں مولوی ہماری موافقت کرے، فیور کرے، اور جس پتہ میں پتہ ہے مولوی ہمیں کہے گا کہ نہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، بہت ہوشیار ہیں. اس لیے شادی کے مسائل نہیں پوچھتے کبھی کہ مولانا صاحب شادی کیسے کرنی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، پوچھتے ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم پکے مولوی تو خود ہیں بھائی، ہم مولوی سے زیادہ مولوی ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا معرفت وہی معتبر ہے جو عبادت کے رستے سے ہو. دادا شریعت و سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی. اب رہی بات کہ صاحب ہم سے شریعت و سنت پر چلا نہیں جاتا، اسی لیے تو صحبت اہل اللہ ہے، معارف کی صحبت میں بیٹھو جب اللہ کی محبت تم پر کھلے گی، اللہ تعالیٰ کے احسانات انعامات تم پر کھلیں گے، تو عبادت کا ذوق اور شوق، سنت کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن یہ بھی نعرہ مرے گا کہ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پورے 9:30 تو ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اچھا چلو، سبحان اللہ 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 اللہ. مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بشنواز نے حکایت نہیں کنت، تم بانسری کا رونے کو سنو کہ بانسری جو ہے اپنے مرکوز کو جس طرح یاد کر کے آئی ہے اور وہ روتی ہے، اسی طرح سے تم عالم آخر سے کٹ کر آئے ہو، تو بانسری جس طرح اپنے مرکز کو یاد کر کے روتی ہے، تم بھی اپنے مرکز کو یاد کر کے رویا کرو. یہ فرمایا کہ بچے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا رونا اس کے جسمانی حیات کی علامت ہے، اسی طرح سے بندے کا اللہ کے لیے رونا اس کے ایمانی حیات کی علامت ہے. اور یہی فرمایا کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کے ساتھ رہو. سبحان اللہ. حضرت فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر نہیں فرماتے تھے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلافت ہیں، عالم یہ تھا کہ روتے تھے. ایک بات اور میرے شیخ نے فرمائی،
فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت سخت دل ہوں، مجھے رونا نہیں آتا. فرمایا حضرت فرماتے ہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا. لوگ کہتے ہیں کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. لوگ کہتے ہیں کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتا ہے؟ رما فقیر محمد صاحب اتنا روتے تھے کہ نماز میں حضرت کی پوری جو ہے وہ قمیض گیلی ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے. پھر حضرت نے حضرت کی شان میں ایک شعر کہا کہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی. دعا کر لیجیے. Yeah.